बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصے سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو، وہ تمہارے لیے زراعت، زیتون، خرمے، انگور اور تمام پھل اسی پانی سے پیدا کرتا ہے۔ اس امر میں بھی صاحبان فکر کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے رات دن اور آفتاب و مہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نحل کی آیات 1-12 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب قاسم رضیعی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو چار چیزوں کی توفیق دی گئی وہ چار چیزوں سے محروم نہیں رہتا ہے، جس کو دعا مانگنے کی توفیق دی گئی وہ اجابت سے محروم نہیں رہے گا، جس کو استغفار کی توفیق ملی وہ توبہ سے محروم نہیں رہے گا، جس کو شکر کی توفیق نصیب ہوئی وہ مالداری سے محروم نہیں رہتا ہے، اور جس کو صبر کی توفیق ملی وہ اجر سے بھی محروم نہیں رہے گا۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صلہ رحم کرو چاہے ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو۔ بہترین چیز جو صلہ رحم کے قریب ہو وہ یہ ہے کہ انہیں اذیت نہ کریں۔ صلہ رحم موت کو ٹال دیتا ہے اور خاندان کے درمیان محبت کا سبب بنتا ہے۔ تو سامعین، لیجیے آپ سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران مخالف آئی اے ای کی قرارداد کے بعد تہران کا سخت رد عمل، پرامن ایٹمی تنصیبات میں نئی سینیٹری فیوج مشینوں کی تعیناتی، عالمی ایجنسی کے مانیٹرنگ کیمرے بند۔ ایران اور ہندوستان ادیان الہی کے احترام اور تفرقہ انگیز بیانات سے اجتناب کی ضرورت پر تاکید کرنے پر متفق ہیں، نئی دہلی میں ایرانی وزیر خارجہ کا بیان۔ اور عراقی شہر اربیل میں امریکی قونصل خانے کے قریب موساد کے قافلے پر ڈرون حملہ، اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کے قاتل دستے کا کمانڈر ہلاک۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے آئی اے ای کے بورڈ آف گورنرز میں تہران کے خلاف قرارداد کے بانی ملکوں کو اس قرارداد کے بعد کے ایرانی اقدامات کے نتائج کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے اس قرارداد کا جواب ٹھوس اور مناسب ہوگا۔ امریکہ اور تین یورپی ممالک، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی جانب سے آئی اے ای کے بورڈ آف گورنرز میں پیش کی جانے والی ایران مخالف قرارداد چین اور روس کی شدید مخالفت کے باوجود منظور کر لی گئی۔ اس قرارداد کے حق میں 30 جبکہ مخالفت میں 2 ووٹ پڑے، جبکہ پاکستان، ہندوستان اور لیبیا نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے غیر تعمیری رویے اور ایران مخالف قرارداد کی منظوری کے بعد کچھ جوابی اقدام بھی کیے ہیں، جن میں جدید ترین سینٹری فیوج مشین کی تنصیب اور آئی اے ای کے مانیٹرنگ کیمروں اور فلو میٹر سسٹم کا بند کر دیا جانا شامل ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے آئی اے ای کی جانب سے ایران مخالف قرارداد پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور تین یورپی ممالک نے ایک ایسے ملک کے خلاف جس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، غلط مشوروں اور غلط اندازوں کی بنیاد پر جانبدارانہ اور آئی اے ای کے دائرہ کار سے بالا تر ہو کر ایک قرارداد منظور کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ تہران اور نئی دہلی کے درمیان ادیان الہی اور اسلامی مقدسات کے احترام اور تفرقہ انگیز بیانات دینے سے اجتناب کی ضرورت پر اتفاق پایا جاتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جو ہندوستان کے دورے پر ہیں نئی دہلی میں ہندوستانی حکام سے باہمی اسٹریٹجک مذاکرات کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور دیگر ہندوستانی حکام سے ان کی ملاقاتیں نہایت کامیاب رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تہران اور نئی دہلی کے درمیان ادیان الہی، اسلامی مقدسات کے احترام اور تفرقہ انگیز بیانات دینے سے پرہیز کی ضرورت پر اتفاق پایا جاتا ہے۔ وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے کہا کہ ایران اور ہندوستان اپنے باہمی تعلقات کو اعلیٰ ترین سطح تک بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے دورے ہندوستان میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال اور وزیر خارجہ جے شنکر سے الگ الگ ملاقاتیں کی، جن میں مختلف دو طرفہ معاملات اور اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت کی گئی۔ ایران کے ادارہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کے پاس قومی معیار کے مطابق 150 جوہری مصنوعات موجود ہیں۔ ایران کے ادارہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کے پیش نظر کہ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے میں معیار بنانے کا نظام قومی معیار کے عین مطابق ہے، اس وقت ایران کے پاس قومی معیار کے مطابق 150 جوہری مصنوعات موجود ہیں، جبکہ مزید مصنوعات تیار کی جا رہی ہیں اور ایران کے جوہری مصنوعات کی پیداواری گنجائش بھی بڑھائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پانی، ماحولیات، مٹی، ہوا، زراعت، غذائی اشیاء اور صنعت، نیز اسمارٹ سسٹم ایسے شعبے ہیں جن میں جوہری بنیادوں پر کام ہو رہا ہے تاکہ جوہری شعبے میں ترقی کا عمل جاری رہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کورونا کی بنا پر ایران اور ہندوستان کے تعلقات کی بہتری کا عمل سست روی کا شکار ہوا ہے اور اس وبا کے خاتمے کے ساتھ ہی دونوں ملکوں کے تعلقات کے فروغ کا عمل تیزی سے آگے بڑھے گا۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات میں اپنے دورے ایران کی خوشگوار یادوں کا ذکر اور رہبر انقلاب اسلامی اور ایران کے صدر کو اپنا پرخلوص سلام پیش کرتے ہوئے ایران اور ہندوستان کے دیرینہ تاریخی تعلقات کے ماضی کے پیش نظر کہا کہ کورونا کی بنا پر ایران اور ہندوستان کے تعلقات کی بہتری کا عمل سست روی کا شکار ہوا ہے اور اس وبا کے خاتمے کے ساتھ ہی تمام شعبوں میں تہران اور دہلی کے تعلقات کے فروغ کا عمل تیزی سے آگے بڑھے گا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے صدر ابراہیم رئیسی کی جانب سے دورہ ایران کا دعوت نامہ قبول کرتے ہوئے جواب میں ایران کے صدر کو ہندوستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے موجودہ حکومت پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ قوم کی آزادی کے لیے جنگ لڑتا رہوں گا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر عمران خان کا بیان جاری کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ جب تک زندہ ہوں بقول ان کے اپنی قوم کی آزادی کے لیے جنگ کرتا رہوں گا۔ انہوں نے موجودہ حکمرانوں پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم سیاست نہیں بلکہ بقول ان کے ان چوروں اور غلاموں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے عمران خان نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ کچھ دنوں میں ملک بھر میں احتجاجی تحریک کا اعلان کر دوں گا۔ انہوں نے نیشنل کونسل کی تقریب میں شریک لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ چوروں کا ٹولہ ایک ساتھ ہو گیا ہے لیکن عوام آپ کے ساتھ ہیں۔ عراق میں ایک ڈرون حملے میں اسرائیلی خفیہ تنظیم موساد کے ایک سینئر عہدیدار کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بعض برطانوی اور عرب ذرائع کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر اربیل کے ایک اہم ہائی وے پر کئی گاڑیوں کے ایک قافلے پر ڈرون حملے میں اسرائیل کی خفیہ تنظیم موساد کے قاتل دستے کا کمانڈر ہلاک ہو گیا ہے۔ اس سے قبل خبروں میں کہا گیا تھا کہ اربیل میں امریکی قونصل خانے پر ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ عراق کے شہر اربیل میں امریکی قونصل خانے پر ڈرون حملے کے سلسلے میں آنے والی خبروں کے بعد تفصیلی رپورٹ سے واضح ہو گیا ہے کہ اس ڈرون کارروائی میں کئی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ عراقی ذرائع کی تفصیلی رپورٹ کے مطابق عراقی شہر اربیل کے ایک اہم ہائی وے پر انجام دی جانے والی اس کارروائی میں 3 گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ حملہ پوری طرح کامیاب رہا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد بعض برطانوی اور عرب ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کے جاسوسی کے ادارے کی ایک ٹیم ان گاڑیوں میں موجود تھی جو اس ڈرون حملے کا اصل ہدف تھی۔ انٹل اسکائی تحقیقاتی ادارے نے اپنے ٹویٹ میں جو بین الاقوامی خطرات، عالمی پروازوں اور مختلف بحرانوں سے متعلق خاص خبروں پر نظر رکھتا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں موساد کا ایک سینئر عہدیدار ہلاک ہوا ہے۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے دارالحکومت بغداد کے جنوب میں داعشی دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق داعش دہشت گردوں نے یہ حملہ بغداد کے جنوب میں صوبہ بابل کے علاقے جرف النصر پر کیا، جسے عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے ناکام بنا دیا۔ جرف النصر میں عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کی چیک پوسٹ پر کیے جانے والے اس دہشت گردانہ حملے میں الحشد الشعبی کا صرف ایک جوان زخمی ہوا۔ اس وقت جب دہشت گردوں نے عراق کے مخالف علاقوں معاف کیجیے گا عراق کے مختلف علاقوں پر حملہ کر کے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، تو ان علاقوں کو دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے عراق کے بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سیدعلی سیستانی کے فتوے کی بنیاد پر 2014 میں عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کا قیام عمل میں آیا تھا، اور پھر عراقی پارلیمنٹ نے 2016 میں اس عوامی رضاکار فورس کو عراق کی مسلح افواج میں شامل کیے جانے کی منظوری دی تھی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
سامعین، حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ہندوستان میں حکمران جماعت بی جے پی کے بعض عہدیداروں کی جانب سے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں اہانت کیے جانے اور اس حوالے سے اندرون ملک اور بیرون ملک آنے والے رد عمل کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہندوستان کی حکمران جماعت بی جے پی کے بعض عہدیداروں نے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں اہانت کی۔ اس واقعے کے فوراً بعد ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر شدید رد عمل سامنے آیا۔ خاص طور پر مسلم امہ نے اس حوالے سے اپنے احتجاج کو ظاہر کیا اور ہندوستان سے اس اہانت کے حوالے سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ہندوستان کی حکمران جماعت بی جے پی نے فوری طور پر اپنے ان دو عہدیداروں کی بی جے پی سے رکنیت معطل کر دی اور اس حوالے سے انہوں نے بعض اقدامات بھی انجام دیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ان دونوں افراد کو فوری طور پر گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے۔ بہرحال اس حوالے سے احتجاجات کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے تہران میں مقیم ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار جناب سید احمد عباس نقوی صاحب کو۔ احمد عباس نقوی صاحب سے جب ہم نے ہندوستان میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کی جانے والی اہانت اور اس پر آنے والے رد عمل اور خود ہندوستان کے مسلمانوں کے حوالے سے جب سوال کیا تو ان کا کہنا تھا،
دیکھیں ایک تو یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ تو ظاہر ہے بہت بڑا واقعہ ہو گیا اور اس پر جو رد عمل آیا وہ بہت بڑا ہے، اور دوسری صورتحال وہاں کے مسلمانوں کی ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک مستقل ایک موضوع ہے اور بڑا موضوع ہے کہ ہندوستان کے سماج میں مسلمانوں کا کیا رول ہے، کیا پوزیشن ہے، اور مسلمان اپنا مستقبل کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم موجودہ واقعے کی بات کریں، اس وقت جو حضرت کی شان میں گستاخی کا واقعہ پیش آیا تو اس پر رد عمل بہت بڑے پیمانے پر تھا اور صاف نظر آیا کہ ہندوستان کی حکومت خوف زدہ ہوئی، اس رد عمل کو دیکھ کر گھبرا گئی، اور عام طور پر حکومت ایسے اقدامات نہیں کرتی جیسے اس کو اس بار کرنے پڑے ہیں۔ فوری طور پر اس نے اپنے افراد کو برطرف کیا، ایک کو پارٹی سے نکالا اور ایک کو سسپینڈ کر دیا 6 سال کے لیے، اور اب اس کی گرفتاری کی بھی بات چل رہی ہے۔ یہ بھی بہت ممکن ہے کہ جس خاتون ترجمان نے توہین کی تھی پیغمبر اسلام کی، اسے گرفتار کر لیا جائے۔ تو یہ تو ایک واقعہ ہے جو کہ بہت بڑا واقعہ ہے، اور حکومت کا رد عمل اس لیے اتنا بڑا تھا کہ حکومت سیاسی طور پر، سفارتی طور پر، اور بہت زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اقتصادی طور پر اپنے لیے بڑے خطرات دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ لگ رہا تھا اس کے بہت سارے اسٹیک ہیں اسلامی ممالک میں، تو اسے لگ رہا تھا کہ بہت کچھ کھو سکتی ہے، گنوا سکتی ہے۔ تو فوری طور پر حکومت نے یہ کوشش کی، اور اس کی وجہ سے خود حکومت کی پوزیشن ملک کے اندر جو اس کے حامی ہیں، جن کے ووٹوں سے حکومت الیکشن جیتتی ہے بی جے پی اور حکومت میں آتی ہے، ان کے سامنے اس کی پوزیشن بڑی عجیب سی ہو گئی ہے، اور اسے اس پر سوال اٹھنے لگے ہیں، اور حکومت کے فیصلوں پر، حکومت کی پالیسیوں پر سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیوں اتنے چھوٹے چھوٹے ملکوں کے دباؤ میں آ گئی حکومت۔ تو بہت بری طرح سے پھنس گئی حکومت، لیکن اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، تو حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ کس طرح سے وقت گزرے اور جو نقصان پہنچا ہے تعلقات کو، ہندوستان کے جو تعلقات ہیں دیگر ممالک سے، الگ الگ طرح کے سیاسی تعلقات، سفارتی تعلقات، اقتصادی تعلقات، اقتصادی لین دین، تجارتی لین دین جو ہے، اس کو جو نقصان پہنچا ہے وہ کسی طرح سے کنٹرول ہو جائے، وہ یا بہت زیادہ نہ پہنچے، اس سے زیادہ نہ نقصان ہو، تو یہ کوشش ہو رہی، ایک واقعہ تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ ظاہر ہے کافی سخت حالات ہیں مسلمانوں کے لیے، سماج میں جو ان کی صورتحال ہے، ان کی جس طرح سے نمائندگی بہت نچلی سطح پر ہو گئی ہے مختلف شعبوں میں، سیاسی شعبوں میں، اس طرح فورسز کے جو ادارے ہیں، دیگر جو ادارے ہیں، حکومتی ادارے ہیں، اس میں مسلمانوں کی نمائندگی بہت کم ہو گئی ہے، مسلمانوں کی ویسے بھی بہت ساری مشکلات ہیں۔ تو یہ ایک الگ بحث ہے، اب مسلمان اس میں کیا دیکھتے ہیں اور مستقبل میں اپنی کیا پوزیشن دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ مسلمان اپنے کوئی اس حالت سے باہر لانے کے لیے کیا پالیسی بناتے ہیں، مسلمانوں میں کتنی بیداری آتی ہے یہ اور زیادہ اہم ہے. وہ اپنے کو موجودہ قسم و پرسی والی حالت سے باہر نکالنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. یہ سارے بڑے اہم سوالات ہیں جن کو سب سے بڑھ کے خود مسلمان قوم کو پہلے دن سوالوں کا تعین کرنا ہے کہ کہاں کہاں مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, پھر ان کا جواب تلاش کرنا ہے. جواب بھی آنن فانن نہیں ہوگا بلکہ دراز مدتی منصوبے کی ضرورت ہے اور ایک لمبے پروگرام کی ضرورت ہے. اتحاد کا جہاں تک سوال ہے تو میں نے عرض کیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی جو صورتحال موجودہ ہے اس کا مداوع کرنے کے لیے اتحاد تو بے حد اہم ہے, اور اسلامی جمہوریہ ایران کی اعلانیہ پالیسی ہے اتحاد بین المسلمین, اور ایران اس کے لیے لمبے عرصے سے کوشش کرتا آ رہا ہے. اسلامی انقلاب آنے کے بعد سے ہی بہت بنیادی قسم کے قدم اٹھائے گئے ہیں خود ایران کے اندر اور علاقے کی سطح پر. اسی طرح سے مزید اور زیادہ بڑے دائرے میں دیکھا جائے تو ایران نے مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں. اس سلسلے میں وہ اختلاف کے جو عوامل ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایران کی طرف سے بڑے اہم فتوے بھی آئے ہیں, اور مستقل کوشش ہوتی رہتی ہے اتحاد بین المسلمین کی. رہ گیا وزیر خارجہ کا دورہ ہندوستان, یہ اہم تھا, اور اس دورے میں جس طرح سے اسلامی جمہوریہ ایران نے اس موضوع کو اٹھایا ہر سطح پہ وہ بہت اہم ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوال سے ملاقات میں اس موضوع کو اٹھایا, اور انہوں نے جواب میں یہ یقین دہانی کرائی کہ خاتی کے خلاف ایسی تادیبی کارروائی کی جائے گی کہ کوئی دوسرا اس طرح کی حرکت کا ارتکاب کرنے کی جرات نہ کر سکے. یہ بیان ہندوستان کی میڈیا میں بہت زیادہ اسے کوریج بھی ملی ہے کہ ہندوستان نے یہ ایشور کرایا ہے کہ اس طرح کا ارادہ نہ ہو, اس کے لیے سخت کارروائی کی جائے گی. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت اہم ہے. ایران نے جانے سے پہلے وزیر خارجہ کے سفر سے پہلے ہندوستان کے سفیر کو بھی طلب کیا تھا اور طلب کر کے احتجاج درج کرایا. تو ظاہر ہے یہ تو عالم اسلام کا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے, اس پہ تو کوئی بھی مسلمان خاموش نہیں رہ سکتا. تو اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے اس سطح پر اس مسئلے کا اٹھایا جانا عین متوقع تھا, اور ایران نے وہی بالکل کیا بھی, چونکہ ایران ہمیشہ اس طرح کے مسائل میں پیش پیش رہا ہے. ایسے موضوعات کو اٹھانے میں اور اپنا نظریہ اپنا موقع پیش کرنے میں ہمیشہ آگے رہا ہے, چنانچہ ایران نے اس مسئلے میں بھی یہی کیا.
سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام انداز جہاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجیے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے. تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں, تمہاری نظر کرم کی خاطر, تمہاری نظر کرم کی خاطر, جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجیے.
جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے ہمارا سر بھی درِ مدینہ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں۔
رحمان رحیم، عزیز سامعین کی خدمت میں میں ناہید انوری اور
حسین تقوی
سلام عرض کرتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں اور آپ کے گھروں کے مہمان بن کر حاضر ہوئے ہیں۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ان ایام میں جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔
جی ہاں، بالکل بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا رہتی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری رہے۔ ساتھ ہی ساتھ باجی ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے، زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک خوشحالی آنی چاہیے، ایک افسردگی جو ہے اس کا تاثر جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اور جہاں پر غم ہے اس کو غم کی صورت مانا چاہیے، اور جہاں پر خوشی ہے اس کو خوشی کے انداز سے جو ہے ماننا چاہیے۔ یہاں پر چونکہ پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے تو میں ایک نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث اپنے سامعین کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب گھر کا جو بڑا ہے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو چاہیے کہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کریں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو فرد گھر کا مثلا مرد ہے یا گھر کے جو بزرگ ہیں کام کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، جب واپس وہ آتے ہیں تو ان کو مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کریں تاکہ ان کی ساری تھکن جو ہے دور ہو جائے۔ لیکن ہمارے ہاں معمولاً جو ہے ان چھوٹے چھوٹے سے نکات پر جو ہے وہ توجہ نہیں دی جاتی، جبکہ دین مبین اسلام نے ان تمام نکات کی طرف جو ہے وہ تفصیل سے روشنی ڈالی ہے تاکہ ایک گھر جو ہے وہ خوشحال گھر جو ہے وہ بنے اور ہر طرف جو ہے وہ خوشحالی ہی خوشحالی جو ہے وہ آئے۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں کے اندر ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ جی ہاں، میں زیادہ خط و کتابت کے درمیان جو ہے وہ حائل نہیں ہوتا، ویسے بھی ہمارے کچھ جو ہے وہ سامعین ہیں انہوں نے مجھ سے ٹیلی فون پر یہ کہا ہے کہ آپ کی جی ابتدائی گفتگو جو ہے تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، جس سے آپ خط جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں اور گفتگو جو ہے وہ آپ کی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو بھائی یہ بھی ملا جلا سا رجحان ہے، بہت سے لوگ بہت سے سامعین جو ہیں وہ ہماری گفتگو کو پسند بھی کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ جب کرونا کے ایام تھے تو اس زمانے میں ہم کچھ ان کو طبی مشورے بھی دیا کرتے تھے کرونا کے حوالے سے، تو بہت سے سامعین نے مختصر پیغام کے ذریعے سے حوصلہ افزائی بھی کی کہ بہت سی باتیں ہمیں پتہ نہیں تھیں جو آپ نے ہمیں بتا دی تھی۔ جی ہاں، یہ بزم دوستاں ایک کنبے کے مانند ہے، ایک گھر کے مانند ہے، تو جو باتیں گھر میں ہوتی ہیں دوستوں میں ہوتی ہیں انہی طرز پر ہم چاہتے ہیں کہ بزم دوستاں میں بھی گفتگو ہو۔ برادر
حسن، آپ کا جو یہاں رول ہے اس پروگرام میں حسین صاحب، یہی ہے کہ آپ ہماری جو سامعین اتنی محبت سے ہمیں یا خط وغیرہ بھیجواتے ہیں یا کچھ بھی اپنے پیغامات بھیجواتے ہیں تو ان کا جواب اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر وہ ناراض بھی ہوں گے۔
جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ باجی میں یہ بھی عرض کروں کہ آپ بھی جس خلوص سے خط پڑھتی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سامعین کی طرف سے مسلسل اس بات کو سراہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پروگرام بہت سے کہتے ہیں کہ ہم ریکارڈ کر کے دوبارہ بھی سنتے ہیں۔
سب کی ذرا نوازی ہے، ہم بھی آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں تمام سامعین کا جو اتنی محبت سے ہمارا یہ پروگرام سنتے ہیں۔
میرے خیال سے اس کی ایک وجہ تھوڑی سی، چونکہ شاید وقت بہت زیادہ گزرا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے،
دوبارہ اپنی گفتگو لمبی
کر دی ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بہرحال آپ جو ہیں وہ ایک شناختہ شدہ ہیں، ٹی وی کے ذریعے سے جو ہے آپ کی تصویر بھی جو ہے وہ سامعین کے جو ہے ذہنوں میں آنکھوں کے سامنے ہے، اس لیے ان کو یہ بھی اچھا لگتا ہوگا کہ ریڈیو سے آپ کی آواز جو ہے نہ سن لیتے ہیں۔
چلیے اب ہمارا فیس ہی نہیں لے گا, ہماری آواز کو سن کے وہ تحمل کر لیتے ہیں, بہت بہت غنیمت ہے. جی ہاں, سامعین کے خطوط پروگرام میں شامل کرتے ہیں, اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے پارا چنار سے یاسین علی توری. انہوں نے لکھا ہے کہ ریڈیو تہران کی نشریات بالکل صاف و شفاف سنائی دیتی تھیں, لیکن اب کچھ دنوں سے نشریات کی آواز بہت ہی خراب ہے اور میں بہت ہی پریشان ہوں. دیگر دوستوں سے بھی معلوم کیا, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آواز کی کیفیت بہت خراب ہے, صرف انٹرنیٹ پر آواز صاف سنائی دے رہی ہے, ریڈیو پر آواز نہ ہونے کے برابر ہے. یہ میرا دوسرا احتجاجی خط ہے, اس کو پروگرام بزم دوستہ میں ضرور شامل کیجیے گا. آپ کی ویب سائٹ پر خبریں دیکھتا ہوں, ریڈیو کے پروگرام سنتا ہوں, لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں ریڈیو کی نشریات ریڈیو پر ہی سنوں. آپ کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام ہمیں بہت ہی پسند ہیں, جبکہ یہاں ریڈیو تہران سننے والوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے. آواز کے حوالے سے ضرور کچھ کریں. جی حل بتائیں بھائی.
جی ہاں بالکل, یہ تو خط بھی لکھا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی, جب ایک مرتبہ ابھی کچھ دنوں پہلے نشریات چل رہی تھی تو انہوں نے باقاعدہ ٹیلی فون کر کے وہ مجھے سنائی بھی, تاکہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کتنی جو ہے وہ آواز کے اندر جو ہے وہ شور ہے, لیکن پھر بھی ہم ریڈیو تہران جو ہے وہ سن رہے ہیں. اور کوشش کرتا ہوں کہ میں ریڈیو کے ذریعے سے سنوں, لیکن جب مجبور ہوتا ہوں تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے مجھے نشریات جو ہے وہ سننی پڑتی ہے. جناب یاسین توری صاحب, آپ کا یہ احتجاجی خط دوسرا ہمیں موصول ہوا ہے, اور آپ وقتاً فوقتاً ہم نے خط بھی لکھتے رہتے ہیں, اور پارا چنار سے آپ ہمارے ایک سینئر سامع بھی ہیں اور دوستوں کو وہاں جوڑے ہوئے بھی ہیں, اور ایک طریقے سے ریڈیو تہران کے جس طریقے سے آپ اس کو متعارف کرواتے ہیں, سحر اردو ٹی وی کو آپ متعارف کرواتے ہیں, وہ کسی سے بات جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے, لیکن ہمیں نہایت ہی جو ہے وہ افسوس ہوا یہ جان کر کے آواز کی کیفیت کچھ خراب ہوگی. ویسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کچھ سال میں ایام ایسے ہوتے ہیں موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے کہ جس کی وجہ سے جو ہے کچھ علاقوں میں جو ہے وہ آواز جو ہے متاثر ہو جاتی ہے, لیکن بہت سی جگہ پر ایسی باجی کہ جیسے آپ ایف ایم ریڈیو سن رہے ہیں,
لیکن بہت سے سامعین نے ہمیں پہلے بھی جو یہاں لیٹرز بھیجوائے تھے حسین صاحب, تو اس میں لکھا تھا کہ اتنی صاف اور شفاف آواز آتی ہے کہ ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم ریڈیو سن رہے ہیں, وہ بھی اتنی دور سے.
بالکل, اور جو ہے وہ کبھی کبھی ریکارڈنگ جو بھیجتے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے صبح کی نشریات ہو, شام کی نشریات ہو, حتی فیصل آباد, بھاون نگر, اسی طریقے سے شیخوپورہ, کراچی, اسی طریقے سے ننکانہ صاحب, بہت سے ہمارے سامعین دوست ہیں کہ جو وقتاً فوقتاً, جس میں مہر عبدالستار سلفی صاحب ہیں, ناصر چودھری صاحب ہیں, اسی طریقے سے محمد عقیل بشیر صاحب ہیں, محمد ارشد قریشی صاحب ہیں, جو ہمیں پابندی کے ساتھ جو ہے وہ ریڈیو کی نشریات اور اس کی فریکوینسیوں کے حوالے سے بتاتے رہتے ہیں. ظریف خان صاحب جو ہیں میاں والی سے مستقل طور پر ہمیں آگاہ رکھتے ہیں. کبھی کبھی آواز خراب بھی ہوتی ہے, اس کا ہم اقرار کرتے ہیں, لیکن ہم اپنے فنی عملے کو بھی آپ کی شکایات جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں, کوشش کی جاتی ہیں اگر یہاں سے کوئی مسئلہ ہے تو اس کو برطرف کیا جائے, لیکن بہت سے مواقعوں پر یہاں سے مسائل کم ہوتے ہیں, جبکہ ایک جو موسمی تبدیلیاں ہیں اس کی وجہ سے آواز جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے, لیکن پھر بھی ہم آپ کے اس خط کو اپنے حکام بالا تک ضرور پہنچائیں گے کہ آواز کے حوالے سے کچھ کیا جائے. یاسین توری صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, پارا چنار سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے. دیگر دوستوں اور سامعین کو بھی ہمارا بہت بہت سلام عرض کیجیے گا.
جی ہاں یاسین علی توری صاحب, آپ کو آپ کے خط کا جواب مل گیا ہوگا, اور پروگرام بزم دوستوں کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ خط بھی ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے لداخ سے. محمد اصغر صاحب نے یہ خط لکھا ہے اور کہتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام سننے کی کوشش کرتا ہوں, ویسے میں خبروں اور سیاسی تبصروں کا شوقین ہوں, مجھے بہت پسند ہیں ریڈیو تہران کے سیاسی پروگرام, لیکن ساتھ ہی ساتھ دیگر پروگرام بھی سننے کی کوشش کرتا ہوں جن میں نور ایمان اور افکار و نظریات, گھر اور گھرانہ, دریچے, آج کا ایران, آس پاس وغیرہ شامل ہیں. آواز بھی قدرے بہتر ہے۔ لداخ میں ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کے ناظرین اور سامعین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ ہمیں ایران سے خاص لگاؤ ہے، اس کی ایک وجہ ایران کا باطل قوتوں کے مقابلے میں ڈٹا رہنا ہے۔
جی جناب محمد اصغر صاحب، بہت شکریہ، لداخ سے آپ نے یہ ہمیں خط ارسال کیا۔ دیکھیں بات، ابھی انہوں نے لکھا کہ آواز جو ہے وہ
اتفاق، میں نے یہاں جب اس جملے کو پڑھا تو میں نے تاکید کے ساتھ پڑھا۔
اب یہ جو ہے بہرحال اس میں کہیں سے بالکل آواز جو ہے وہ صاف سنائی دیتی ہے، کہیں آواز جو ہے وہ پرابلم ہے۔ جبکہ اگر جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں تو مثلا پاکستان ہے، پھر ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر ہے، پھر ادھر جا کر جو ہے وہ پہاڑوں کے پیچھے جو ہے وہ لداخ ہے، وہاں پر آواز جو ہے وہ صاف سنائی دیتی ہے، اور کہیں جو ہے وہ بہرحال ایسا نہیں ہے کہ پارا چنار میں بھی آواز بالکل نہ پہنچتی ہو، پہنچتی ہے، لیکن سال کے کچھ مثلا عرصے وہاں پر آواز جو ہے متاثر رہتی ہے۔ اس بارے میں بہرحال فنی عملے سے کہا جائے گا۔ جناب محمد اصغر صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا۔ خبریں اور تبصرے سیاسی آپ کو پسند ہیں، بہرحال ریڈیو کی اصل جان تو خبریں اور تبصرے ہی ہوتے ہیں، تجزیہ وغیرہ، اور زیادہ تر ہمارے سامعین جو ہیں خبروں پر فوکس رکھتے ہیں، لیکن جو پروگرام بھی یہاں سے نشر ہوتے ہیں، جو ثقافتی، دینی، مذہبی، اسی طریقے سے قرآنی، اسلامی، ان کو بھی ہمارے سامعین بہت پسند کرتے ہیں، جن کا ذکر انہوں نے کیا، جس میں نور ایمان، افکار و نظریات، گھر و گھرانہ، دریچے، آج کا ایران اور آس پاس، پھر بھی کلام امیر پروگرام بہت سنا اور پسند کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے تاریخ اسلام ہے، قرآن کے موضوعات پر جو ہے پروگرام ہے وہ بھی سامعین بہت شوق سے پسند کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سحر اردو ٹی وی کے پروگرام بھی دیکھتے ہیں، اور ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تحریر کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب محمد اصغر صاحب آپ کا کہ آپ نے یہ خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا۔ امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ میرے خیال سے باجی یہ جو ہمارا اگلا خط ہے یہ بھی کشمیر سے ہی مجھے نظر آ رہا ہے،
لگ تو ایسے ہی رہا ہے۔ چلیں یہاں پر، کیونکہ پروگرام کا آخری حصہ بھی ہے اور یہ آخری خط جو ہمارے پاس رکھا ہے اسے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اور جی ہاں، آپ نے صحیح فرمایا، یہ بھی ہندوستان کا زیر انتظام کشمیر سے نیاز احمد سلیمی صاحب نے ہمیں بھیجوایا ہے، اور لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں، اس سے پہلے بھی خط ارسال کر چکا ہوں جس کو آپ نے نہایت محبت کے ساتھ بزم دوستہ میں شامل کیا۔ میرا تعلق سری نگر سے ہے، میں ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتا ہوں۔ میرے تمام گھر والوں کو آپ کے پروگرام بہت پسند ہیں، خبروں کا تو جواب ہی نہیں۔ اس کے علاوہ پروگرام انداز جہاں، یادوں کے جھروکے، افکار و نظریات، دریچے، اسلام کی معرفت پروگرام بھی میرے پسندیدہ پروگرام ہے۔ بزم دوستان سامعین کے دل کی آواز ہے۔ میرا تعلق ایک این جی او سے ہے اور ہم انسانی حقوق کے حوالے سے سرگرم رہتے ہیں۔ ہم نے دنیا کو امن و آشتی کا گہوارہ بنانے کا عزم کر رکھا ہے۔ سب کو سلام۔
جی جناب نیاز احمد سلیمی صاحب، ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے، لیکن آپ نے جگہ کا ظاہراً اس میں ذکر نہیں کیا کہ آپ کا تعلق سری نگر سے ہے یا کرگل لداخ سے ہے، لیکن مجھے لگ یہی رہا ہے کہ شاید سری نگر سے ہے، چونکہ اس سے پہلے بھی آپ نے ہمیں خط لکھا تھا تو اس میں سری نگر کا حوالہ دیا تھا، اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا، اور وقتاً فوقتاً آپ کے خط ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں۔ ریڈیو کے پروگراموں کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور جس بات کا ذکر آپ نے پروگرام کے آخر میں کیا ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے آپ سرگرم ہیں، تو بہرحال یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہم سب کو اس سے جڑے رہنا چاہیے۔ حقوق انسانی جو ہیں ان کی خلاف ورزی درحقیقت دیکھا جائے تو انسان کے ان بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ جو خداوند متعال نے اسے عطا کیا ہے، لیکن ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے گوش و کنار کے اندر جب انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں منظر عام پر آتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں باجی دیکھیں، فلسطین کے اندر ایک رپورٹر کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، کتنی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، لیکن اس سے زیادہ دردناک جو ایک مثلاً فوٹو تھے، فلمز تھیں، وہ تھیں کہ ان کے جنازے پر جو ہے وہ ڈنڈے برسائے گئے، جو لوگ جو ہے ان کے جنازہ لے کے جا رہے تھے ان کو جو ہے وہ زد و کوب کیا گیا۔ تو یہ انسان انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، یہ لوگوں کو زخمی کرنا، قتل عام کرنا، یہ ایک درندگی ہے اور اس کو رکنا چاہیے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو، وہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اور غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے سر فہرست ہے، اور اس نے جس طریقے سے ظلم و بربریت کی داستانیں جو ہیں وہ رقم کی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، لیکن عالمی ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو، چاہے وہ انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ہوں، وہ اپنی خاموشی کو توڑیں اور مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائیں، بلکہ دنیا میں کہیں پر بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے۔ اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگراموں کو پسند کیا، ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا، اور آپ کی جو ہے وہ بزم دوستاں میں مستقل موجودگی ہمارے لیے خوش آئند ہے، امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمیں خط لکھتے رہیں گے۔ بہن ناہید انوری، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
ناہید انوری کو اجازت دیجیے،
خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروں کے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، عباس سید کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 20 خرداد، 10 ذیکعد اور 10 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دس ذیکعد سن 389 ہجری قمری کو ایلک خان کے ہاتھوں ایران کے سامانی خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ اس خاندان نے 128 سال تک خراسان، ماورائے نہر اور وسطی ایران کے بعض علاقوں پر حکومت کی۔ ایلک خان ایک ترک غلام تھا، سامانی دربار میں اس کے اثر و رسوخ کی بنا پر یہ خاندان انحطاط کا شکار ہو گیا۔ سامانی بادشاہوں نے اپنے دور اقتدار میں اپنے قلمرو میں شامل شہروں کو ترقی دی، انہوں نے خاص طور پر علم و ادب کے فروغ، علماء، ادیبوں اور شاعروں کی عزت اور احترام پر بہت زیادہ توجہ دی، اور وسطی ایشیا، خراسان اور شمال مشرقی ایران میں متعدد علمی مراکز قائم کیے۔ دس جون سن 940 عیسوی کو ماہر علم ریاضیات اور علم فلکیات ابو الوفا بوزجانی پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد بن یحییٰ بن اسماعیل بن عباس تھا۔ بوزجانی سن 969 ہجری میں عراق چلے گئے اور اپنی وفات تک وہیں قیام پذیر رہے۔ ان کی وفات جولائی سن 998 میں ہوئی۔ بوزجانی نے ریاضیات اور فلکیات پر متعدد کتابیں لکھیں۔ عربی اور یونانی تصنیفات کے مترجمین اور شارحین میں انہیں ممتاز حیثیت حاصل تھی۔ ریاضیات میں ان کی معرکۃ الآراء کتاب الکامل ہے، جو علم مثلث پر ایک اہم کتاب ہے۔ بوزجانی نے فلکیات کے ضمن میں بھی چاند کی تبدیلیوں کا انکشاف کیا اور بطلیموس کے قمری نظریے کی اصلاح کی۔ دس جون سن 1610 عیسوی کو اٹلی کے معروف ماہر ریاضیات و طبیعیات گیلیلیو زحل ستارے کے دوسرے حلقے کو دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ اپنے کام اور ترقی میں کم طاقتور اور ابتدائی دور میں استعمال کرنے کی وجہ سے اس حلقے کی صحیح ماہیت کا تعین کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ایک اضافی چیز سمجھا جو زحل کے ساتھ ایک مشترکہ مدار کے گرد گھومتی ہے، لیکن بعد کے دانشوروں نے اس مدار پر زیادہ تحقیق کی اور اس کو زحل ستارے کے دوسرے حلقے کے نام سے موسوم کیا گیا۔ دس جون 1947 عیسوی کو مسلم لیگ کونسل نے تقسیم ہند کے منصوبے کو منظور کیا۔ اس منصوبے کا اعلان برطانوی سامراج کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 3 جون 1947 کو کیا تھا، جس کی تائید جواہر لال نہرو سمیت بعض قائدین نے اپنی تقریروں کے ذریعے کی تھی، لیکن بانی پاکستان محمد علی جناح نے اپنی تقریر میں واضح کیا کہ اس منصوبے کو منظوری مسلم لیگ کونسل کے اجلاس میں دی جائے گی۔ چنانچہ 9 اور 10 جون کو دہلی میں مسلم لیگ کونسل کا اجلاس ہوا۔ مسلم لیگ کونسل نے محمد علی جناح کو تقسیم ہند کے منصوبے کو قبول کرنے کا اختیار دے دیا، جس کی روح سے انہوں نے منصوبے کی منظوری کا فیصلہ کیا۔ بیس خرداد 1349 ہجری شمسی کو ایران کے ایک مجاہد عالم دین آیت اللہ محمد رضا سعیدی نے شاہی حکومت کی جیلوں میں ایک لمبے عرصے تک اذیتیں برداشت کرنے کے بعد شہادت پائی۔ وہ 1308 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بہت زیادہ ذہین اور قابل ہونے کی وجہ سے جلد ہی مختلف علمی مدارج طے کر لیے۔ اس کے بعد انہوں نے 15 خرداد 1342 ہجری شمسی کو ایران کے مسلمان عوام کے وسیع قیام کے بعد شاہ کی استبدادی حکومت کے خلاف اپنی سرگرمیوں کو تیز کر دیا۔ آیت اللہ سعیدی نے اپنی متعدد تقاریر کے ذریعے فلسطین میں صہیونیوں کے مظالم اور سامراجی سازشوں کو بے نقاب کیا۔ اسی وجہ سے وہ بارہا جیل گئے اور شاہی حکومت کی جیلوں میں ان کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کیا گیا۔ بیس خرداد 1360 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے پہلے صدر ابو الحسن بنی صدر کو ملک سے غداری کرنے کی بنا پر کمانڈر ان چیف کے عہدے سے معزول کر دیا۔ بنی صدر میں صدارت کے لیے اپنے انتخابات کے شروع سے ہی بہت زیادہ غرور اور تکبر پیدا ہو گیا تھا، اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے وفادار انقلابیوں کو کنارے لگانا اور اسلامی انقلاب کے مخالف گروہوں سے تعاون شروع کر دیا تھا۔ بنی صدر ایرانی پارلیمنٹ کے ذریعے شہید محمد علی رجائی کو بھاری اکثریت سے وزیراعظم منتخب کیے جانے کے بعد حکومت کے کام کاج میں رخنہ اندازی بھی کرتا تھا۔ بنی صدر عراق کی فوج کے حملوں کا نشانہ بننے والے علاقوں میں مدد بھیجنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، جس کی وجہ سے ایران کے بہت سے علاقوں پر عراقی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ بالآخر حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بنی صدر کو کمانڈر ان چیف کے عہدے سے معزول کر دیا، اور اس کے 11 دن کے بعد پارلیمنٹ نے بھی بنی صدر کے خلاف سیاسی لحاظ سے نااہلی کا بل بھاری اکثریت سے پاس کر دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ سامعین، اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم.
Thank you. Thank you.